الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. دنیا میں جب سے انسان آباد ہے، مزاجی طور پر انسان کے ذہن میں، دل میں، وجود میں اس کے اندر ایک چیز رکھتی گئی ہے کہ کوئی ایک ایسی ہستی ہو جو میرا تحفظ کرے، کوئی ایسی ہستی ہو جو میری ضروریات پوری کرے، کوئی ایسی ہستی ہو جو ہر وقت میری نگہبان ہو، کوئی ایسی غیبی طاقت ہو جو میری فریاد سنے، جس کا تعاون مجھے حاصل ہو. آپ تاریخ انسانی پہ جہاں تک نظر ڈالتے ہیں، لوگ تہذیب سے بے بہرہ ملتے ہیں، لباس سے نا آشنا ملتے ہیں، لیکن مذہب کے نام پر یا کسی غیبی طاقت کے تحفظ کے اصول کے لیے کچھ نہ کچھ رسومات انہوں نے بنا رکھی. یعنی انسان گھر کے بغیر ملتا ہے تاریخ میں، اسے مکان بنانا نہیں آتا، لباس کے بغیر ملتا ہے، اسے کھانے بنانے نہیں آتے، وہ علم علم کھاتا رہتا ہے، پھل سبزیاں کچے کھاتا رہتا ہے، لیکن کچھ رسومات، خواہ کچھ رکود میں ہوں، خواہ شور مچانے میں ہوں، ڈھول بجانے میں، کوئی نہ کوئی طریقے اس نے بنا رکھے ہوتے ہیں کہ اس طرح سے کچھ غیبی طاقتیں اس کی مدد کرتی ہیں. یہ انسانی مزاج میں ہے، کیونکہ تخلیق انسانی کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اسے معرفت الہی کے لیے پیدا کیا گیا. حدیث قدسی میں ہے، کنت کنزا مخفیا فاعببت ان اعرف وخلقت وخلقت، کہ میری ذات تھی اور ایک پوشیدہ خزانے کی طرح تھی، جو مخلوق تھی بھی وہ میری ذات سے آشنا نہیں تھی، اس میں یہ ضرورت نہیں تھی کہ میری طرف نظر اٹھا کر دیکھتی، تعمیل ارشاد کرتی تھی. پھر میں نے چاہا کہ کوئی ایسی مخلوق پیدا کروں جو مجھے جانے پہچانے، میری ذات کی طالب ہو، میرے لیے تڑپے، میرے لیے راتوں کو جاگے، میرے ساتھ باتیں کرے، میری عبادت کرے، مجھے چاہے، جو میں اسے عطا کروں مجھ پہ نچھاور کر دے. فخلق تو فخر تو میں نے عالم انسانیت کو پیدا کر. یہ بات انسان کے مزاج میں ہے. دوسری بات آپ دیکھیں گے کہ جتنے مذاہب باطلہ ایجاد ہوئے، ان سب سے مراد اصول دنیا تھی. جتنی رسومات، عبادات، آج مذاہب باطلہ کو دیکھیں جو دور حاضر میں ہیں، تو یہ رسم کرنے سے یہ کام ہو جاتا ہے، یہ رسم کرنے سے یہ بیماری دور ہو جاتی ہے، یہ طریقہ کرنے سے اولاد ہو جاتی ہے، یہ طریقہ کرنے سے پیسے مل جاتے ہیں. یعنی ان کا عبادات کا حاصل بھی مذاہب باطلہ کا پھر دنیا ہے. اسلام اور دین حق کی بنیاد अज़ल से जब से दुनिया मामूर आलम आबाद आदम अला नबी सलाम पहले इंसान थे जिन्होंने ज़मीन पे कदम रखा, वो खुद अल्लाह के नबी थे और सिलसिले नबूवत जारी रहा हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक। आपकी ज़ात वाला सिफात की बेसत ने सिलसिले नबूवत को मुकम्मल कर दिया। अब क़यामत तक कोई नया नबी नहीं आएगा। हमारे यहाँ ये जो ज़मीनी सी बात दरमियान में आ गई और मेरा ख्याल है इसको कर देना अच्छा है। हमारे यहाँ एक शोर है, तारीख भी है, जलसे भी होते हैं, काम भी बहुत हो रहा है, अल्लाह कबूल फरमाए। उसे जो नाम दिया गया है वो ख़त्म नबूवत का, और ये लफ्ज़ ख़त्म नबूवत भी कुरान से हासिल किया गया है। तो ख़ातम नबी माकाना मोहम्मद अबा अहद मेरे जालक वलाकर रसूल ख़ातम नबी की। लेकिन आम आदमी इस हकीकत का इदराक इस लफ्ज़ से नहीं कर पाता। झगड़ा ये चलता रहता है कि मुसलमान कहते हैं नबूवत ख़त्म हो गई और झूठे मुतय्यान नबूवत कहते हैं नहीं, ये नबूवत जारी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद जो इसकी तारीफ फरमाई हदीस पाक में वो बहुत वाज़े, बहुत खूबसूरत और बहुत आम है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नबूवत एक इमारत की मिसाल थी। कोई शख्स एक इमारत बनाता है और वो सारी मुकम्मल हो गई लेकिन उसमें एक ईंट एक सिल की जगह बाकी थी, बाकी सारी वो उसकी फर्निशिंग भी हो गई, उसकी सारी चीज टाप हो गई, हर तरह से मुकम्मल हो गई लेकिन एक ईंट की जगह उसमें खाली थी। और देखने वाला कहता था कि ये जगह यहाँ खला है। फरमाया अन तिलकर लगना तो मेरी जात वो ईंट, मेरी बेसत से वो मुकम्मल हो। अब ख़त्म नबूवत पे तो कोई जो झगड़ा करता है वो भी बातें हैं, लेकिन अगर ये ताबीर देखी जाए जो हुज़ूर सल्लम ने फरमाई कि नबूवत मुकम्मल हो गई, तो आम आदमी की समझ में भी बात आ जाती है कि जब मुकम्मल हो गई तो फिर मजीद तकमील के बाद तो कोई उस पर आप ईंट पत्थर लगाएंगे तो वो जायद होगा, बदनुमाई होगी, तो लग नहीं सकता। तो दीन हक ने जो तसव्वुर दिया उस ग़ैबी ताकत का जो मुहाफ़िज़ भी है, ज़रूरतें भी पूरी करती है, दुआएं भी सुनती है, हमा वक्त हर लम्हा साथ है, उस ताकत से मानने का एक सलीका भी दिया। और ये फरमाया कि ये दारे दुनिया जो है ये लम्हाती है, वक्ती है, और हम देखते हैं कितने लोग रोजाना हमारे सामने चले जा रहे हैं, कितने नए आ रहे हैं। यहाँ एक मेला लगा हुआ है, कोई आता है कोई जाता है, महफिल का है, रंग हुई साकी की नवाजिश जारी है, मेहमान बदलते रहते। ये तो एक मेहमान खाना है, कोई आ रहा है कोई जा रहा है, आ कहाँ से रहे हैं, जा किधर को रहे हैं। इस बात का जवाब मज़ाहिब बातला के पास में है। अल्लाह के नबी ने और सबका अंबिया ने भी इसी हकीकत को वाज़ह फरमाया, बंदे मोमिन आखरत की जिंदगी जीता है, काम वही करता है जो एक काफिर करता है, यानी रज़ा हासिल करना, रोजी हासिल करना, बच्चे पालना, घर बनाना, यही कुछ एक गैर मुस्लिम की या एक मुनकर या काफर की जिंदगी में भी होता है, यही कुछ एक मोमिन की जिंदगी में भी होता है। पैदा होता है, पलता बढ़ता है, तालीम हासिल करता है, मुलाजमत या कारोबार या मजदूरी या काश्तकारी करता है, पैदा करता है, گھر بناتا ہے، شادی کرتا ہے، اولاد ہوتی ہے، بوڑھا ہوتا ہے، گزر جاتا ہے. اکبر آبادی نے کہا تھا، کیا کہے آباب، کیا کار نمایاں کر گئے، بی اے کیا، نوکر ہوئے، پینشن ملی اور مر گئے. تو یہ زندگی تو مومنوں کافر ایک طرح سے بسر کر رہے ہیں، تو پھر تمیز کہاں ہے؟ کافر یہ ساری زندگی بسر کرتا ہے مزید دنیاوی سہولتیں حاصل کرنے کے لیے، اور مومن یہ ساری زندگی بسر کرتا ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کے مطابق، کہ اس پر تعمیر آخرت اور ابدی زندگی جو ہے وہ درست ہو جائے. آخرت کا تصور دین حق کے علاوہ نہیں ملتا. مومن بھی روزی پیدا کرتا ہے اس کے حق، لیکن وہ میرا روزی پہ وہ حلال پیدا کرتا ہے، اس کی توجہ حلال پہ ہوتی ہے. کوئی مومن کبھی مردار کھاتا ہے، کبھی حرام چیزیں کھاتا ہے. کافر کے لیے تو حرام نہیں ہے، وہ تو بے تکلف کھاتا ہے. وہ کیوں نہیں کھاتا جو کافر کھاتا ہے؟ اس لیے کہ حرام کھانے سے آخرت متاثر ہوگی، اخروی زندگی تباہ ہوگی، اللہ کریم ناراض. کافر جائز و ناجائز طریقے سے دولت جمع کرتا ہے، اس کے نزدیک جائز ناجائز نہیں ہے، اس کے نزدیک ایک ہی ہے کہ پیسہ کس طرح آئے، چوری میں آئے، رشوت میں آئے، جوئے میں آئے، کسی طرح آئے سے. مومن حرام سے اجتناب کرتا ہے، جائز اور حلال وسائل استعمال کرتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ صرف پیسہ مقصد نہیں، مقصد یہ ہے کہ دنیا کی زندگی بھی اچھی گزرے، لیکن اس طریقے سے گزرے کہ اس پر آخرت کی تعمیر ہو، اللہ رب العزت کے احکام کی تعمیر ہو. تو یہ فرق اتنا بڑھ جاتا ہے کہ مومن کی ساری زندگی ہی اطاعت الہی بن جاتی ہے، ذکر الہی بن جاتی ہے. جب بھی کوئی کام کرتا ہے، بات کرتا ہے، معاملہ کرتا ہے، دوستی کرتا ہے، دشمنی کرتا ہے، تو پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ اس میں اللہ کا حکم کیا ہے، اللہ کے نبی نے اس کا کیا طریقہ بتایا. تو وہ اللہ کی یاد پہلے ہوتی ہے، کام بعد میں ہوتا ہے، وہ کام بھی ذکر الہی شمار ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کی آیہ کریمہ ہے سورہ پارہ میں، اب جو اللہ کریم چاہتا ہے وہ بیان ہو جاتا ہے، بات آ جاتی ہے. میں نے تو آپ کے سامنے اندازے پہ قرآن حکیم کھولا، فرمایا من اعرض عن ذکری، جو میری یاد سے غافل ہو جاتا ہے، جو یہ پرواہ نہیں کرتا اپنے کردار میں کہ اس میں اللہ کا حکم کیا ہے، جسے میری عظمت کا احساس نہیں رہتا. بہادر شاہ ظفر نے کہا تھا، ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا، خواہ وہ کتنا ہی ہو فہیم و ذکا. ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا، خواہ وہ کتنا ہی ہو فہیم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا نہ. یعنی ہر حال میں اللہ کی عظمت سامنے لینی چاہیے. غصہ آئے تو اسے سمجھ آئے کہ میں غصے میں ایسا نہ کر گزروں کہ اللہ ناراض ہو. آسودی ہو، دولت مندی ہو، تو یہ احساس زندہ ہو کہ میں ایسا نہ کر گزروں جو اللہ کریم کو پسند نہ ہو. تو ساری زندگی ذکر الہی بن جاتی ہے، گویا کردار کا نتیجہ بھی ذکر ہے، یاد الہی ہے. جو کچھ ہم کرتے ہیں، جو بات کرتے ہیں، جو بات سوچتے ہیں، جو عمل کرتے ہیں، دوستی دشمنی، کاروبار، مزدوری، حصول رزق، یہ سارا جو ہے اس کا نتیجہ کیا ہے، حاصل کیا ہے؟ اللہ کی یاد، ذکر الہی. ہر کام کی بنیاد اس بات پہ ہوتی ہے کہ یہ اللہ کے حکم کے مطابق ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق ہے. تو گویا مومن کی ساری زندگی، اس کا جینا مرنا، اس کا حصول رزق، اس کی محنت مزدوری، اس کی دوستی دشمنی کا نتیجہ اور حاصل کیا ہوتا ہے؟ ذکر الہی. اسی لیے قرآن کریم نے کثرت ذکر کا حکم دیا، اور صوفیاء نے ذکر کا بیج بویا کہ پوری زندگی اگر ایک درخت ہے، اس میں جڑیں بھی ہیں، شاخیں بھی ہیں، پتے بھی ہیں، تو اس پہ پھل جو آتا ہے، جو حاصل ہوتا ہے درخت کا، وہ ذکر الہی، اور جو پھل ہوتا ہے وہی بیج بھی ہوتا ہے. قرآن کریم نے کثرت ذکر کا حکم بھی اسی لیے دیا ہے کہ کثرت ذکر اعمال و کردار کی اصلاح کا سبب بنتا ہے. اعمال و کردار کی صلاحیت اور درست ہونا نتائج پیدا کرتا ہے کہ وہ ذکر الہی بن جاتا ہے، اور ذکر الہی نصیب ہو جائے تو اعمال و کردار سدھر جاتا ہے. اب مخلوق ایسی بھی ہے جو اس سے محروم ہے. فرمایا جب لوگ میری یاد چھوڑ دیتے ہیں، اپنی منمانیاں کرتے ہیں، اپنی خواہشات کے پیچھے دوڑتے ہیں، تو ان لہو معیشت دنکا، تو میں ان کی روزی تنگ کر. معیشت اندم کا کیا ہوتی ہے؟ ایک ہوتا ہے کہ ایک آدمی کے پاس چیز نہیں ہے تو پھر تو ایک بات ہے کہ اس کے پاس ہے ہی نہیں، پھر معیشت کہاں سے آ گئی؟ معیشت دنکا سے یہ مراد ہوتی ہے کہ اس کے پاس چیزیں ہوتی ہیں لیکن وہ انہیں استعمال نہیں کر سکتا. دولت ہوتی ہے، اس سے استفادہ نہیں کر سکتا. دولت مند ہوتا ہے لیکن اسے ایسا مرض لگا دیتے ہوں کہ اسے ساری ساری جات نیند نہیں آتی ہے، وہ دولت کو سر کما لے. دولت کے انبار ہوتے ہیں، ایسا مرض لگا دیتے ہوں کہ وہ کھا پی نہیں سکتا، وہ اسے کیا کرے. مجھے یاد ہے ایک دفعہ کوئٹہ میں فورڈ کمپنی کے مالکوں میں سے کوئی تھا. فورڈ کمپنی ان دنوں امریکہ کی بہت بڑی گاڑیاں بنانے والی کمپنی ہے. ان دنوں اس کی پروڈکشن جو تھی وہ ایک منٹ میں 2000 گاڑیاں بنتی تھیں. تو اپنے بارے میں وہ بتانے لگا کہ میں دنیا کے چند دولت مند افراد میں سے ہوں، لیکن 24 گھنٹوں میں صرف چنے کا سوپ پیتا ہوں، دوسری کوئی چیز کھاؤں تو مجھے ہضم نہیں ہوتی، بیمار ہو جاتا. یعنی دولت کے انبار ہیں، اب اس کے کھانے پینے کے لیے نہیں ہے. معیشتن دن کا روز ہی تنگ کر دیتا. اسی طرح سے ان کے پاس اولاد ہوتی ہے، لیکن فرمایا میں ان کے لیے اولاد کو بھی فتنہ، ابتلاء، آزمائش اور مصیبت بنا دیتا، انہیں پریشان کرتی. کبھی ازواج و اولاد کو ان کا دشمن کر دیتا ہوں، اس کی جان کے در پہ ہو جائے. اور جب ہم اور ہمارے دانشور اور ہمارے حکمران بڑی تعریف کرتے ہیں مغرب کی، اور کہتے ہیں وہ بڑی ترقی کر گئے، بڑے آگے نکل گئے، تو وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ دنیا میں سب سے بدترین جرائم انہی اقوام میں، اور اتنے ہوتے ہیں کہ گنے نہیں جا سکتے. عام آدمی سے لے کر صدر تک کسی کی آبرو محفوظ نہیں ہے، کسی کو اولاد کا سکھ نہیں ہے، کسی کے پاس والدین کی شفقت نہیں ہے. کراچی میں جامع بنوریہ میں ایک دفعہ مجھے جانا ہوا تو ایک نوجوان تھا غالباً سویڈن کا تھا, تو وہاں وہ رکا ہوا تھا پڑھنے کے لیے, تو میں نے اس سے پوچھ لیا کہ تمہارا کیسے تمہیں تمہارے والدین نے مسلمان ہونے کی اور سویڈن سے یہاں آنے کی اجازت دے دی اور تم یہاں پڑھ گئے؟ تو وہ بڑا سیدھا سا جواب اس نے دیا کہ جب میں بالغ ہوا تو دے کک می آؤٹ اینڈ شٹ دا ڈور, میں جب بالغ ہو گیا تو انہوں نے مجھے لات مار کر دروازے سے باہر پھینک دیا, دروازہ بند کر لیا. اب میرا والدین کے ساتھ کیا تھا؟ بلوغت تک کس لیے رکھتے ہیں کہ حکومت سے بچے کو پیدا ہونے سے بالغ ہونے تک وظیفہ ملتا, جب بالغ ہو جاتا ہے تو پھر وہ اسے کہتے ہیں بھی جاؤ میں اپنا کام ہو, گھر میں رہنا ہے تو کچن کا خرچہ اتنا ہے, کمرے کا کرایہ اتنا ہے, بیٹا ہو یا بیٹی کہیں سے لے ہو, جہاں سے لے ہو پیسے لے ہو جاؤ, نہیں لا سکتے تو جاؤ جہاں مرضی ہے, تو وہ بیٹا ہو یا بیٹی گھر سے نکال دو. تو یہ ہوتی ہے معیشتن دن کا, اولاد کا سکھ نہیں ہے, والدین کی شفقت نہیں ہے, گھر میں دولت ہے اور وہ کھا پی نہیں سکتا. کفار پہ تو ہے ہی. اب ہمیں ان وزارتوں کی ضرورت نہیں ہے اس لیے کہ خود ہم پہ بھی یہ عذاب مسلط ہے. معیشت جنتا کیا ہوتی ہے کہ آپ کے پاس پیسے بھی ہیں, آپ کے پاس گاڑی بھی ہے, لیکن آپ سڑک پر کھڑے ہیں کہ آپ کو پیٹرول نہیں ملتا. یہ معیشت جنتا ہے. آپ کے پاس پیسے بھی ہیں, آپ کے پاس گاڑی بھی ہے, آپ لے کر بازار میں پھرتے ہیں, کوئی آپ کو پاؤ آٹے کا نہیں ملتا. یہ وسائل ہیں, پیسے ہیں, آپ کی بجلی نہیں بلتی, آپ کے پاس پیسے ہیں, آپ کی گیس نہیں آتی, چولہا نہیں جلتا. یہ کیا ہے؟ معیشت گن کا, روزی تنگ کر دی جاتی ہے. اس لیے نہیں کہ روزی ہوتی نہیں, ہوتا ہے سب کچھ, وہ استعمال نہیں کر سکتا, ایسے حالات پیدا کر دیے جاتے ہیں. کیوں ہوتا ہے؟ وہ من اعرض عن ذکری, جب وہ میری یاد چھوڑ دیتے ہیں, بے لگام ہو جاتے ہیں, بے مہار ہو جاتے ہیں, اپنی مرضی سے جینا چاہتے ہیں. کائنات میری ہے, سلطنت میری ہے, وہ اسے اپنی سمجھتے ہیں. بے دریغ لوگوں کو قتل کرتے ہیں, بے قصور لوگوں کو تباہ کرتے ہیں, کسی لوگوں کا مال لوٹتے ہیں, رشوتیں کھاتے ہیں. تو فرمایا من اعرض عن ذکری, جسے میری یاد بھول جائے, جے بو لگام ہو جائے, جے مہار ہو جائے, میری کائنات میں, میری سلطنت میں, میری زمین پر اپنی پسند سے جینا چاہے, فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً دَنْقًا, میں ان کے لیے روزی تنگ کر دیا.